نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے یہ آیت تلاوت کی جا رہی ہے اور بعض احکام جو کھانے پینے سے متعلق ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. چونکہ اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو بلا شک و شبہ سنت کا راستہ اور ہے اور شیطانی راستہ بالکل اس کی مخالفت میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، اس کا نام سنت ہے، یہ نورانی راستہ ہے. اس سے انسان کی طبیعت میں نور پیدا ہوتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے اور جنت کی طرف لے جانے والا ہے یہ راستہ. اس کے مقابلے میں جو شیطانی راستہ ہے، اس میں ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں اور وہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. اب ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اگرچہ شیطانی راستے میں چکا چوند ہے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس میں بڑی چمک دمک نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظاہری چمک دمک ہے. حقیقت میں ظاہری چمک دمک ہے. جب آنکھیں ہماری بند ہوں گی اور حقیقت کی آنکھیں کھلیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ چمک دمک والے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی روشنی نام کو نہ ہوگی اور وہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے. اور جن کو ہم دنیا میں کمتر چیزیں سمجھتے تھے، چلنے میں شرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ طریق تھا، اس لیے جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ وہ تو نور ہی نور تھا. اور اس کو قرآن مجید میں بھی اس طرح بیان کیا گیا ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یعنی قیامت کے دن شیطان یہ کہے گا، جب سارے امور نمٹا دیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، تو اس وقت شیطان یہ کہے گا، اپنے پیروکاروں کو خطاب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا، وہ جھوٹا وعدہ تھا. اب تم نے اللہ کے وعدے کو چھوڑ کر میرے وعدے پر کیوں یقین کیا؟ بندے تو تم اللہ کے تھے، اللہ کی بات پر یقین کرتے، تم نے شیطان کی بات پر یقین کیا، میری بات پر یقین کیا، تو اب اس میں وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، ہاتھ پکڑ کے تمہیں نہیں لے کے آیا تھا، میں نے تو تمہیں راستہ دکھایا تھا، چاہے وہ ٹیڑھا تھا جیسا بھی تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم، تم لی، تم نے قبول کر لیا. مداری کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے اور تماش بین جمع ہو جاتے ہیں. اب وہ دوائی بیچتا ہے، اپنی چرب زبانی سے جس دوا کو وہ جیسا چاہے ثابت کر دیتا ہے، لوگ خرید لیتے ہیں. تو وہ یہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا تو یہ کام تھا، میں نے تو اپنا کام کیا، ڈگ ڈگی بجائی، تم جمع ہو گئے، نہ لیتے تم زبردستی، میں نے جیب سے پیسے تو نہیں نکالے تمہارے، میں نے تو کہا تھا بھائی دوائی میں یہ ہے یہ ہے، سب میں جھوٹ بول رہا تھا، تم نے یقین کر لیا، اب تم لے کے چلے گئے، چاہے وہ مٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو اسی طریقے سے شیطان کا کام بھی ڈگ ڈگی بجانا ہے. یہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے، برے عملوں کو اچھے عمل دکھلاتا ہے. جو راستے شیطانی ہیں اور دوزخ کی طرف جاتے ہیں، ان میں چمک دمک پیدا کرتا ہے، لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے وہ عقلیں ان کی معروف ہو جاتی ہیں، نتیجتاً شیطان کے راستے پر چل کر بالآخر جہنم کے گڑھے میں چلے جاتے ہیں. تو دیکھیے، اللہ رب العزت نے شیطان کے اس حربے کو ہی بتلا دیا کہ قیامت کے دن یہ سب کچھ کہے گا. وما کانا لی علیکم من سلطان, میں کوئی زبردست نہیں تھا تم پر, میں نے زبردستی نہیں کی تم پر, الا ان دعوتکم, ہاں میں نے تمہیں دعوت دی, فاستجب تم لی, تم نے میری دعوت قبول کر لی. پر دنیا میں لوگ اچھائی کی طرف بھی تو دعوت دیتے ہیں, اس کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ شیطانی راستے کی طرف بھاگے دوڑے چلے جاتے ہوں, اور جو راستہ رحمان کی طرف جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی شاہراہ کی طرف جاتا ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہو کیوں آخر؟ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, آگے کہے گا فلا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو, ولومو انفسکم, اپنے گریبان پھاڑو, اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے آپ کو برا بھلا کہو کہ ہم نے اس کی بات کیوں مانی. اللہ تعالیٰ کھول کھول کے کہہ رہے ہیں کہ انہ لکم عدو مبین, تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے, اور ہم دشمن کی بات ماننے چلے جا رہے ہیں, دشمن کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, اس کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر یہ ارشاد فرمائے, یہاں تو کھلم کھلا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, انہ لکم عدو مبین, اس لیے کہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. تو دشمن کی پیروی تھوڑی کی جاتی ہے, دشمن سے تو آدمی بچ کے رہتا ہے, وہ نہ جانے کس وقت کون سا وار کر جائے. گھر سے باہر بھی نکلتا ہے تو آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ بھائی ایسا تو نہیں دشمن گھات لگا کے تو نہیں بیٹھا ہوا. جس آدمی کی دشمنی ہو جائے کسی سے تو اس کو تو بڑے قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے. تو ہماری دشمنی شیطان کے ساتھ تو ایسی ہے کہ اس کی وجہ ہماری وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا, تو بتاؤ کہ وہ کیا کچھ نہیں چاہے گا, وہ کب چاہے گا کہ ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں؟ اس لیے وہ تو اپنے جو ہے وہ جو کہہ دیے دمخم پورا کا پورا لگا دے گا, ریڑھی چوٹی کا زور لگائے گا اس میں کہ کوئی ایک شخص بھی جنت میں نہ جانے پائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ پھر بھی ایسا معاملہ کیا ہے کہ شیطان کی لاکھوں سال کی ریاضتیں آنے واحد میں ختم ہو جاتی. کوئی شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن جب کبھی اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی اور اس نے توبہ کر لی صدقے دل کے ساتھ, رو لیا, گڑ گڑا لیا اللہ کے آگے, تو چاہے شیطان 100 سال سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور برائی کرا رہا تھا, لیکن آج جب توبہ کر لی آنے واحد میں اس کی ساری محنت اکارت چلی جاتی ہے, اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت بیکار ہو گئی. یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی, ورنہ ہم نے لیے تو اپنا ہم نے اپنے لیے تو جہنم کا راستہ چن ہی لیا اس کی پیروی اختیار کر کے. تو بہرحال نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے چلو گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی, اور شیطان کے راستے پر چلو گے تو بھائی دوزخ ہی ملے گی. تو نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے, اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کو اختیار کیا جائے, آپ کی پیروی اختیار کی جائے, آپ کے طریقوں کو اختیار کیا جائے, انشاءاللہ ہم ایک دن جنت میں پہنچ جائیں گے, اللہ سے مل جائیں گے. تو چونکہ یہ اسی آیت پر بیان ہو رہا ہے, پچھلے جمعے جو بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ غیر شائستہ طریقے کیا ہیں, غیر مہذب طریقے کیا ہیں اور مہذب طریقے کیا ہیں. ہمیں شیطان نے اس معاملے میں بھی ورغلایا, ہماری آنکھوں پر چربی چڑھ گئی, چنانچہ ہم اب دیکھتے ہیں تو شیطانی نظروں سے, نتیجتاً ہمیں سنت پر عمل کرنے میں اپنی توہین محسوس ہوتی, اپنے آپ کو ہلکا اور کمتر سمجھتے ہیں, اور شیطانی راستے اختیار کرنے میں آدمی فخر کرتا ہے. یعنی اب وہ زمانہ ہے کہ برائی کرو اور اکڑو, آدمی برائی بھی کرتا ہے اکڑ بھی رہا ہے. حالانکہ ایک زمانہ تھا گناہ کر کے آدمی چھپتا پھرتا تھا کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے, اب زمانہ الٹا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد ببانگے دور کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, اپنی بےمانی کے طور طریقے بھی لوگوں کو بتلاتا ہے, اس پر فخر بھی کرتا ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی اگر غلطی ہو بھی جاتی تو چھپ کے پھرتا تھا کسی کو پتہ نہ چل جائے, کوئی بڑا دیکھ نہ لے, لیکن اب معاملات بالکل الٹ ہو گئے. اسی طریقے سے ہمارے لیے شیطان نے اس چیز کو بھی مزین کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو ہم کمتر سمجھتے ہیں, اور جو ان کے برخلاف طور طریقے ہیں ان میں اپنی عزت سمجھتے ہیں. تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی عزت ہے. آپ نے فرمایا کہ جب ہم کھانا کھائیں, کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں یا چٹوا لیں. اس پر میں نے یہ بات عرض کی تھی
کہ اب بعض لوگوں کو یہ طریقے ناشائستہ معلوم ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کی نظروں میں جو ناشائستہ طریقے تھے وہ شائستہ ہو گئے. ناشائستہ طریقے شائستہ ہو گئے, غیر مہذب جو طریقے تھے ان کو مہذب نظر آنے لگے, اور سب سے بڑے جو مہذب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے تھے ان کو ہم نے ناشائستہ سمجھ لیا علیہ باللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے مہذب ہیں, سب سے زیادہ تہذیب سکھلانے والے ہیں. اس لیے آپ کے طریقوں میں آدمی یہ نہ سمجھے کہ ان کو اختیار کروں گا تو میں ناشائستہ طریقہ اختیار کروں گا. اب انگلی چاٹنے میں اگر ہم چاٹتے ہیں تو میں نے اس کی وجہ پچھلے جمعہ عرض بھی کر دی تھی کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کون سے حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. ہو سکتا ہے ہم نے سارا کھانا کھا لیا اس میں برکت نہ ہو, اور جو انگلی پر لگ گیا ہے اس پہ برکت ہو, اور اس برکت کا میں نے مفہوم بھی پچھلے جمعہ عرض کر دیا. اس لیے اس انگلیوں کو چاٹنے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ برکت ممکن ہے کہ کھانے کے اس حصے میں رہ گئی جو انگلی پر لگا ہوا ہے, اور کھانا اللہ کی عطا ہے اس لیے اس کی قدر یہ کرو کہ ہم اس کو چاٹ لیں تاکہ وہ برکت ہمیں حاصل ہو جائے. تو اس کو غیر مہذب نہ سمجھو. غیر مہذب طریقہ یہ ہے کہ آدمی جانوروں کی طرح کھڑا ہو کر کھائے, یہ غیر مہذب طریقہ ہے. لیکن چونکہ جدید تہذیب نے اس کو مہذب سمجھ لیا ہے اس لیے یہ طریقے مہذب نظر آتے ہیں. کھانے پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں یہ مہذب نظر آتے ہیں, اور نبی کے طریقے میں غیر مہذب نظر آتے ہیں. اس چیز کو خوب سمجھ لیجئے کہ ہمیں چاہے کوئی غیر مہذب کہے جیسے بھی کہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بڑھ کر تہذیب کسی اور طریقے میں نہیں. اس کو صحابہ کرام نے سمجھا بھی اور عمل بھی کر کے دکھایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص انگلی چاٹ لے, انگلی یا پھر برتن بھی چاٹ سکتے ہیں جس برتن میں ہے, لیکن اس سے یہ بات ایک سمجھ لیجیے کہ بعض لوگ برتن کو بالکل چاٹنا فرض اور واجب سمجھتے ہیں. اول تو کھانا اتنا ہی لینا چاہیے جتنے آدمی کی ضرورت ہے, بچے گا تب جب ہم بہت زیادہ لے لیں گے. اگر ہم تھوڑے لیں گے تو انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا, اس کو ہم صاف بھی کر سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ تین انگلیوں سے کھاتے تھے, انگوٹھا, شہادت کی انگلی, درمیانی انگلی, اور بعض روایت میں کہ کبھی کبھی چوتھی انگلی بھی شامل فرما لیتے تھے, اور ایک آدھ روایت میں یہ بھی کہ پانچویں انگلی سے بھی آپ نے کبھی کھایا تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کوئی تین چار سے بھی کھا لے تو بھی سنت سے نکلتا نہیں, اور پانچوں سے بھی کھا لے تو بھی سنت سے نہیں نکلتا. لیکن افضل طریقہ یہ کہ تین انگلیوں سے کھایا جائے, اکثر آپ اس سے کھاتے تھے. اس میں ایک تہذیب تو یہ سکھا دی کہ بھائی چھوٹا لقمہ لو, جب پانچوں انگلیوں سے کھائیں گے تو بھر کے مٹھی کھائے گا آدمی. بعض لوگ تو اللہ کے بندے پورا گولا بنا کے اس کو اور ایسے ایسے کر کے اور یوں جو ہے منہ میں دیتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ تین انگلیوں سے کہ ہم چھوٹا لقمہ لیں گے, جب چھوٹا لقمہ لیں گے تو وہ ہضم بھی ہوگا, چلے گا بھی صحیح, یعنی چبایا بھی اچھا جائے گا, ہضم بھی جلدی ہوگا. اور جب بہت سارا منہ بھریں گے, ایک تو آدمی کے حرص کی طرف دلالت کرتی ہے بات, یہ بڑا حریص آدمی ہے, اس کو شاید یہ گمانے کے ختم ہو جائے گا اور ملے گا نہیں, اس کے بڑے بڑے لقمہ لے رہا ہے, تو بڑے لقمے سے ویسے منع فرمائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے چھوٹے لقمے لیتے تاکہ ہضم ہونے میں بھی سہولت ہو اور آدمی کے حریص ہونے کی طرف بھی دلالت نہ ہو. اس لیے تین انگلیاں, اور پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قربان جائیے کہ ایک ایک ادا کو ایسا محفوظ کر دیا کہ صحابہ کرام یہ بھی دیکھتے تھے آپ نے کتنی انگلیوں سے کھایا, یہ بھی دیکھتے تھے کہ انگلیوں میں آپ چاٹیں گے کس طریقے سے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاٹنے میں یہ تھا, پہلے درمیانی انگلی, پھر شہادت کی انگلی, پھر انگوٹھا. چاٹنے میں بھی آپ کی یہ ترتیب کہ پہلے درمیانی, پھر شہادت کی انگلی, پھر انگوٹھا, اس طریقے سے آپ چاٹتے تھے. اب اگر کوئی سا انگلی سے نہیں کھایا, چمچ سے کھایا تو کوئی بات نہیں, اس چمچ سے کو چاٹ لو, کیونکہ جو غذا اس پر لگ گئی ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں جو ہے وہ برکت رہ گئی ہے, اس لیے اس کو بھی چاٹ لو. اب رہ گئی یہ بات کہ کھانے میں برتن کسی نے زیادہ اتار لیا تو ٹھیک ہے, اپنے آگے سے کھاؤ, جو رہ جائے اس کو چھوڑ دو, اپنے آگے سے صاف کر دو بس, تب بھی کافی ہو گیا. کہ پلیٹ کو پورا فرض نہیں ہے کہ اس کو آدمی بالکل چاٹے چاٹ سے ہے گئی ہو جائے اس کو. اس لیے اس کو خوب سمجھیے, بعض چیزوں کو ہم نے اپنی طرف سے بالکل سننا سمجھ لیا کہ ایسے ضروری ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ ایسے مہذب طریقے سے کھاؤ کہ اگر وہ بچ جائے تو کوئی دوسرا شخص کو اس میں کھانے میں کراہیت نہ ہو, ایسے طریقے سے کھانا چاہیے. تو اپنے آگے سے کھا کر جو حصہ ہم نے کھایا اس کو صاف کر لو اچھی طرح سے، باقی چھوڑ دو. تو یہ بھی سنت. اب اس طرف آ جائیے کہ صحابہ نے اس مہذب طریقے کو کیسے سیکھا اور کیسے عمل کر کے دکھایا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب سر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، جب کسرا فتح کرنے کے لیے ایران پہنچے تو بادشاہ نے پیغام بھیجا مذاکرات کے لیے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ عنہ یہ تشریف لائے مذاکرات کے لیے. پہلے تو جب دربار میں جانے لگے تو دربار نے روک دیا اور کہا کہ میاں اندر نہیں جا سکتے آپ، تمہارا لباس بڑا خراب ہے، لازم بات ہے میلوں کا سفر کر کے آئے تھے، پھر ممکن ہے لباس بھی میلا کچیلا ہو گیا ہو، اور زمانہ بھی سادگی کا تھا، بہت زیادہ چونچلے نہیں تھے، اس لیے ان کی ممکن ہے ظاہری وجہ قطع حالت صحیح نہ ہو. لیکن بہرحال اس نے کہا کہ آپ اندر اس لباس میں نہیں جا سکتے، ہمارے بادشاہ سے ملنا ہے تو یہ جبہ لو، اس کو پہنو اور یہ پہن کے پھر جا کے مل سکتے ہو، ورنہ نہیں. انہوں نے کیا کہا کہ میاں اگر تمہارے بادشاہ سے ملنے کے لیے جبے کا پہننا ضروری ہے تو ہمیں تمہارے بادشاہ سے ملنا ہی نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں. یہ کہہ کے پلٹنے لگے. اتنے میں حضرت عامر جو تھے وہ اپنی تلوار جس پر قطرنیں لپٹی ہوئی تھی اور تاکہ اس کی چمک دمک نظر نہ آئے تو اس کو چھپا رکھا تھا، اتنا قطرنوں سے لپیٹا ہوا تھا. تو دربان ایک نے کہا کہ کیا تم اس سے ایران فتح کرو گے؟ اس نے کہا تو نے ابھی صرف تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والے ہاتھ نہیں دیکھے، اگر تو تلوار چلانے والا ہاتھ دیکھ لیتا تو پھر یہ بات نہ کہتا. تو کہا کہ ہاتھ بھی دکھا دو. کہا کہ لے آؤ کوئی ڈھال، کوئی ڈھال ایسی لے آؤ جس کو تم سمجھتے ہو کہ کوئی تلوار اس کو کاٹ نہیں سکتی. چنانچہ ایک بہت بڑی ڈھال لائی گئی. کہا کہ اس کو کوئی صاحب لے کے کھڑے ہو جائیں، ڈھال سے ڈھال پر تو وار روکتے ہیں تلوار کا. انہوں نے اس ٹوٹی پھوٹی تلوار کو اور دھجیاں جس پہ لپٹی ہوئی تھی ایک ہی وار میں پوری ڈھال کو دو ٹکڑے کر دیا. بڑا حیران ہوا کہ دیکھنے میں تلوار تو ایسی ہے، لگا میاں تلوار نہیں چلتی، چلانے والا ہاتھ ہونا چاہیے، یہ دیکھو کہ کس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ورنہ شاندار تلوار بھی اگر اناڑی کے ہاتھ میں چلی جائے تو اس سے وہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہو دل والے کے پاس کچھ ہو تو وہ کرتا ہے، جب دل ہی نہیں تو کیا کرے، ورنہ سارا اثر پڑا رہے بیکار ہو جاتا ہے، وہ کچھ چلا ہی نہیں پاتا. ہو بہرحال یہ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو بڑی حیرت ہوئی، اندر پیغام بھیجا کہ میاں واپس جا رہے ہیں، کپڑے بھی پہننے کو تیار نہیں ہیں، تلوار سے جو ہے وہ ڈھال کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کیسی مخلوق ہے. کہ بادشاہ نے کہا بلا لو اندر. اندر بلا لیے گئے. جب اندر بلائے تو بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، باقی درباری سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے. خیر ان کی پہلے تو مدارات کی گئی، دوسری طرف لے جایا گیا اور بٹھا کے کہا کہ کھانا وانا پہلے توازو کچھ کی گئی. تو کچھ لوگ جو ساتھ میں کھا رہے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقمہ جو تھا منہ سے کھاتے ہوئے نیچے گر گیا، وہ اس کو اٹھانے کے لیے جھکے تو برابر میں ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کونی ماری کہ میاں کسرا کا دربار ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ سمجھیں گے حریص ہیں ندید ہیں، اس سے نوالا اٹھا کے مت کھاؤ. حضرت حذیفہ کا جواب آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. انہوں نے فرمایا کہ آت رکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائی الحماقہ، ان احمقوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت چھوڑ دوں. میری نظر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا یہ مقام ہے کہ میں سب سے اعلیٰ اور اچھا سمجھتا ہوں اس کو، اس لیے ہماری عزت اس کے ترک میں نہیں ہے، اس کو اپنانے میں. اور یہ کہہ کر لقمہ اٹھایا، اس پر مٹی لگ گئی، صاف کیا اور کھا لیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس کی عطا ہے خاص، ناقدری نہیں کی. اب آپ بتائیے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا یا آج ہم منوا رہے ہیں اپنے آپ کو، سنتیں چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مارے کھا رہے ہیں، ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہیں، چاہے ایک ملک ہیں یا جو کچھ بھی. کیا ہماری حیثیت ہے اقوام عالم میں سب جانتے ہیں، مطلب نکل گیا تو محبت ختم ہوئی. تو اس قسم کے لوگ ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو جو کچھ ہے لیکن آگے چل کے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو عزت انہوں نے کرائی ہے، ہم کرا رہے ہیں. اپنا آپ کو انہوں نے منوایا یا ہم منوا رہے ہیں؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ کر اپنوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہو گئے اور دوسروں کی نظروں میں بھی. وہ اس خوب سمجھتے ہیں کہ میاں یہ ہمارے نقال ہیں, ہماری طرح اٹھتے ہیں, ہماری طرح بیٹھتے ہیں, ہماری طرح سوتے ہیں, ہماری طرح جاگتے ہیں, ہماری طرح وضاقت ہے, ہماری طرح کا لباس ہے, ہماری طرح کی بدوباش ہے, ہماری طرح جو چلتے پھرتے ہیں, طور طریقہ اپناتے ہیں, رہن سہن ہے, سارا کا سارا ان کا طریقہ ہے. تو کیا انہوں نے آپ کی عزت کر لی؟ وہ کبھی آپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں. اگر عزت کرانا چاہتے ہیں تو نحن قومنا عزنا اللہ بالاسلام, ایک ہی راستہ ہے اس کا کہ اللہ نے عزت اسلام میں دی ہے, اسلام کو چھوڑ کر عزت کوئی نہیں کرا سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا, پیمان لگے کپڑے پہن کر وہ گئے اور بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ لباس پہن لیجئے, جبا قبا پہن لیجئے, اس گھوڑے پر سوار ہو جائیے. انہوں نے ایک ہی جواب دیا, شروع میں پہنا بھی لیکن فوراً اتار دیا اور کہا خدا کی قسم میں اس کو اس لیے نہیں پہنتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے میں نے پہنا, میرے دل میں میں نے اپنی تبدیلی محسوس کرنی شروع کر دی. مطلب یہ تھا کہ میں اپنے لباس ہی میں بس ٹھیک ہوں, اس لباس میں مجھے تکبر محسوس ہوا, اپنے آپ کو میں بڑا سمجھنے لگا. تو فوراً اپنا لباس پہنا, وہ جو پہنے لگا ہوا تھا, اور پھر یہ جملہ فرمایا کہ نحن قومنا عزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہے جس کو اللہ نے اسلام سے عزت بخشی ہے. ہماری عزت بڑے اچھے کپڑے اور ٹھاٹ باٹ میں نہیں ہے, سادگی ہی میں ہے. اور دیکھیے ادھر تو عمر فاروق یہ فرما رہے تھے, ادھر وہاں پر پادری کھڑے ہوئے تھے اپنی کتابیں کھول کے, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا, اس کی یہ علامت ہوگی, اور یہ ساری علامت اپنی کتابوں سے ملاتے چلے جا رہے تھے. اور جب اس نے یہ سادگی کے ساتھ دیکھا کہ غلام تو جو ہے وہ اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہے اور جو خلیفہ جو ہے وہ مہار پکڑے چلے آ رہا ہے, کیونکہ باری اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پکڑ کر چلنے کی تھی, ایک گھوڑا تھا یا اونٹ تھا, جو بھی سواری کا جانور تھا, باری باری سوار ہوتے تھے. کچھ دیر امیر المومنین سفر کرتے تھے اور وہ غلام مہار پکڑ کر چلتا تھا, اور جب ان کی باری ہوتی تھی تو عمر فاروق مہار پکڑ لیتے تھے اور غلام کو سوار کرا دیا کرتے تھے. جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اس وقت باری غلام کی تھی, وہ بیٹھا ہوا تھا اوپر. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھے ہوئے جو سوار چلے آ رہے ہیں تمہارے امیر المومنین نے؟ کہا نہیں نہیں, ہمارے امیر تو وہ جو مہار پکڑ چلے آ رہے ہیں. کیا عجیب سادگیاں تھی. اس نے وہیں سے چابی پھینک دی, کہا کہ اب ہم لڑے بغیر اس کو, کیونکہ ہماری جو نشانیاں ہیں کتاب میں لکھی وہ یہی ہے کہ امیر المومنین ایسے ہوں گے. اب بتائیے اگر وہ جبہ قبہ پہن لیتے اور ظاہری جو ہے وہ فخر ہو کی چیزیں اور ان کو اپنا لیتے تو جو کتاب میں چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ کیسے پوری ہوتی؟ تو بہرحال یہ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی, نحن قومنا عزنا اللہ بالاسلام. تو ہم اگر عزت سمجھتے ہیں کہ کافروں کے طریقوں میں تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے. ہم نے اپنا آپ سارا بدل لیا ان کے کہنے سے, اپنی شکل و صورت بدل لی, اپنا لباس بدل لیا, کھانے پینے کے طور طریقے بدل لیے. کیا چیز آیا ہمارے پاس سے بتائیے؟ ہم نے سارے طریقے ان کے اپنا لیے یا اس کے باوجود وہ ہماری عزت کرنے کو تیار نہیں؟ ہمارے وزیر ہمارے بڑے جاتے ہیں جوتے اتار کے اور بعد میں تو یہاں تک کا کپڑے اتار کے تلاشیاں لیتے ہیں, پھر بھی غیرت نہیں آتی ہم. کیا عزت ہماری وہ کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں ان سے وہ مرعوب ہے. افسوس سے اس بات کا ہے کہ چونکہ وہ صاحب اختیار نہیں, اس کے باوجود ان سے ڈرتے ہیں. لیکن جن کے پاس سارا کچھ ہے ان سے کوئی مروب نہیں, ان سے کوئی ڈر نہیں ہے, جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کہتا ہے. تو بہرحال اصل بات یہاں بیان کرنی تھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہمارے لیے عزت ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں پورے عالم میں باعزت ہو جائیں تو سوائے اس کے اور کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اختیار کریں. وہ چاہے کھانے پینے میں ہو, چاہے وہ لباس میں ہو, چاہے وہ اوڑھنے پہننے میں ہو, چلنے پھرنے میں ہو, سونے میں ہو, ہر طرح کے اعتبار سے. اور جب ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہ محبت کے ہم اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیں گے. قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کریں. ہماری کیا مجال کہ ہم اللہ سے محبت کریں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہم سے محبت فرماتے ہیں. ہم لاکھ کرتے رہیں کہتے رہیں کیسے پتہ چلے گا جب تک اللہ تعالیٰ محبت سے محبت کا جواب نہ دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں تم مجھے محبوب ہو تو بس سب محبوب ہیں. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جس وقت کوئی آدمی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا میں محبوب ہوں. اس وقت مسجد میں داخل ہو رہے ہو اللہ مستحب باب رحمت کہہ کے دانا پاؤں اندر رکھا مسجد میں، نہ وہی تو سنت الاعتکاف بھی کہہ لیا، اس وقت آپ اللہ کے محبوب. کتنی بڑی، کتنا بڑا تمغہ ہے یہ. اور جب جا رہے ہو سنت طریقے پر مسجد سے نکلو، سمجھ لو اللہ کے محبوب. بیت الخلاء میں داخل ہو، داخل کرو، داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لو اللہ کے محبوب، نکلتے ہوئے دانا پھر باہر نکالو، دعا پڑھ کے نکل کے باہر دعا پڑھ لو اللہ کے محبوب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے میں محبوبیت ہے، اور ان طریقوں کو دیں گے تو پھر ذلت ہے ہماری. تو بہرحال یہ دیکھی صحابہ کرام سے انہوں نے کس طریقے سے سمجھا اس بات کو. تو بہرحال کھانے والے جب فارغ ہوئے، اس کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں آگے پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ کرسی پہ بیٹھا ہوا، دربار لگا ہوا ہے، اور باقی سب لوگ کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے آگے اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا تو وہ خود بیٹھا رہے اور سب کھڑے رہیں، ہاتھ باندھ کے یہ جائز نہیں، صحیح نہیں. اس لیے یا تو ہمارے لیے بھی کرسی منگوائی جائے یا بادشاہ بھی کھڑا ہو جائے، ورنہ مذاکرات نہیں کریں گے. یہ ہے باعث طریقے اپنانے. ہمیں تو کہتے مرغا بن جا تو مرغا بن گئے، رکو میں چلے جاؤ رکو میں چلے گئے، لیٹ جاؤ لیٹ گئے، سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو گئے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے، اٹھک بیٹھک لگا وہ بھی کر لی، مان کے پھر بھی نہیں دیتا وہ. آج آپ دیکھ لیجیے سارے طور طریقے سب 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 لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود آپ ہم نے کتنی عزت کرا دی. اللہ اکبر. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح مذاکرات تم سے کرنے کو تیار نہیں. ایک زمانہ یہ بھی تھا. آج وہی فرشتے جب اس زمانے کو دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے، وہ کیا لوگ تھے اور یہ کیا لوگ. ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھے. ان کے پاس سب کچھ ہے پر کچھ نہیں. یہ فرق ہے ہم اور ان میں. لیکن ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا، آپ کی محبت تھی، اس لیے ان کے پاس کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ تھا. آج ہمارے پاس دنیاوی اعتبار سے سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے. تو بھائی انہوں نے فرمایا، اب اس نے سمجھا کہ تو میری بڑی بے عزتی کی بات ہے. اس نے کہا کہ بھائی ان کے سر پر ٹوکرا مٹی کا رکھو، انہیں دربار سے نکال دو، اگر یہ فقیر نہ ہوتے تو میں قتل کرا دیتا. حضرت عامر کے سر پر ٹوکری وہ رکھا مٹی کا ٹوکرا، اور اس کے بعد پھر اس کو نکال دیا، ان کو کہا کہ نکل جاؤ دربار سے. جب وہ دربار سے نکلنے لگے تو فرمایا کہ ہمارے لیے نیک فال ہے یہ، تم یہ ٹوکری مٹی کا نہیں دے رہے، اپنی زمین میں دے رہے ہو. اور یہ کہہ گیا وہاں سے دوڑ لگائی، کیونکہ پیچھے اس نے کہا کہ پکڑو اس کو، بڑے تباہم پرست تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تو اپنے ہاتھ سے مٹی دے دی ان کو اپنی زمین کی، اور یہ تو بڑی بدفالی ہے. اب بعد میں پھر صحابہ کرام نے فتح کیا ایران کو، اور تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا. وہ باپ پیچھے بھاگے، لیکن حضرت عامر کس کے ہاتھ میں آنے والے تھے، گھوڑا گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنے تیز دوڑے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. یہاں ایک فائدے کی بات میں آپ کو بتا دوں، میں نے سن غالباً 75 میں 74 میں ایک بزرگ تھے، اس وقت اگرچہ میری عمر چھوٹی تھی لیکن بات یاد رہ گئی اس حوالے سے، الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے عطا المنعم، ان کی تقریر سن رہا تھا میں مسجد جامع خیر المدارس کے بالکل سامنے احاطہ تھا، تو وہاں تقریر ہوتی تھی ان کی، 3-4 بجے شروع ہوتی تھی اور بعض اوقات اثر کے بعد ہوتی تھی، عشاء تک جاری رہتی تھی اور بعض اوقات اس کی بھی بات تک. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ عشاء کے بعد شروع کرتے تھے، فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی. بلکہ ایک مرتبہ تو کسی کالج میں گئے تو مسلم لیگ نے اندر داخل ہونے نہیں دیا کہ بھائی اندر آپ کی تقریر سننے کو تیار نہیں. اور کہا بیٹا میں تقریر سنانے کے لیے نہیں آیا، میں تو قرآن سننے آیا، وہ تو سن لو. کہا کہ بیٹا میں تقریر کب سنا رہا ہوں، میں تو تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں. کہا کہ ہاں قرآن سناؤ. اب قرآن بھی سنایا، اپنی بات بھی پوری کی، اور رات بھر پورے کرتے رہے، صبح کی اذانیں ہو گئی، کسی نے نہیں کہا کہ شاہ جی اٹھ جاؤ. تو یہ ان کی اولاد تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب ایران میں انقلاب آیا، ایرانی انقلاب، اور شہنشاہ ایران کو بھاگنا پڑا. تو جب وہ گیا ایران سے تو جاتے ہوئے مٹی لے گیا تھا اپنے ملک کی، جاتے ہوئے مٹی لے گیا تھا اپنے ملک کی، اس کو یہ خیال تھا کہ میں شاید اپنے ملک میں آ نہیں سکوں گا واپس، اس لیے ایران کی مٹی اپنے ساتھ لے گیا تاکہ جب میں دفن ہوں مروں جہاں پر بھی تو یہ مٹی ایران کی وہاں ڈال دی جائے، اس اعتبار سے شاہ صاحب کے صاحبزادے فرماتے تھے کہ 1400 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے توہین صحابی کا جو ہے وہ بدلہ اس طرح لیا کہ انہوں نے تو ان کے سر پہ مٹی رکھی تھی، انہوں نے خود اپنے سر پہ مٹی رکھی نکلے، خود لے جانی پڑی ان کو اپنے ہاتھوں سے اور لے جا کے پھر وہ جہاں بھی مرا بہرحال مرا، لیکن یہ صحابی کی توہین کی تھی بظاہر، تو انہوں نے حقیقت میں توہین نہیں تھی، انہوں نے تو اس سے اچھا شگون لیا کہ لاؤ اپنا ملک ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے سر پہ رکھ کے لے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ حضرات تھے جنہوں نے اپنی بھی عزت کرائی، صحابہ کرام کی جو ہے وہ روبے دنیا پر حکومت تھی، قیصر و کسرا جس سے کام ختم ہو گیا، اذا ہلاک قیصر فلا قیصر بعدا، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا پھر کوئی قیصر بعد میں نہیں پیدا ہوگا، تو ایسا اللہ نے ان کو ختم کیا کہ آج تک پھر کسرا پیدا نہیں ہوا، خالی نام ہی رہ گیا تاریخ کے اندر قیصر و کسرا کا، لیکن اب قیصر و کسرا نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں نہ پیدا ہوگا، پہلے ہر بادشاہ کو ہی قیصر کہا جاتا تھا روم کے، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، کوئی بھی بادشاہ ہو، لیکن جب یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر ختم، مسلمانوں نے اس تاریخ کو ختم کر ڈالا، تو مسلمان تو تاریخ بنانے والا تھا، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے طریقے پر نہ ہونے کی وجہ سے اور نبی کے طریقوں میں چونکہ اس نے اپنی کامیابی کو نہیں سمجھا، اللہ نے بھی پھر ناکامی کو مقدر کر دیا، اگر ہم نبی کے طریقوں کو میں کامیابی کو سمجھتے تو کامیابیاں ہمارے قدم چومتی، کتنی مملکتیں ہیں اس مسلمانوں کی، لیکن آپ دیکھ لیجئے غیرت دینی کتنی ہے، کتنا سارے کے سارے اگر مل جائیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہاں تو ہاں یہاں ہے، اس لیے میرے عزیز بھائی اگر عزت چاہتے ہو عزت ایک ہی طریقہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، البتہ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جہاں سنت ترک کر سکتے ہو جائز ہو تو وہاں ترک کر دو، بعض اوقات کسی سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب اور فرض نہیں ہوتا، اس سنت کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے، تو اگر اس ترک کی وجہ سے، کیونکہ بعض اوقات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ مسلمان ہیں کہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں، بشرطے کہ اس کو ترک کرنا جائز ہو، اگر جائز نہیں ہے تو پھر تو چاہے مذاق اڑائیں ان کی مرضی، اب جیسے داڑھی ہے اس کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، اس کو ترک نہیں کر سکتے، لیکن اگر میز کرسی پر بیٹھ کر آپ کھائیں اور وہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم نیچے بیٹھیں گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، تو چونکہ میز کرسی پر بیٹھ کر بھی کھانا جائز ہے، اس لیے ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے آپ اوپر بیٹھ جاؤ، اور یہ بھی اس نیت سے ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کوئی مسلمان گناہگار نہ ہو، مذاق اڑائیں گے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کو، اس لیے یہاں چونکہ نیچے بیٹھنا واجب نہیں ہے، آپ اوپر بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس لیے ایسی صورت میں جیسا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ آپ جب ہوٹل میں گئے تو باقی بعض ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو نیچے بیٹھ کے کھائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اوپر بیٹھ کے کھا لو، اس وقت اگر ہم نیچے بیٹھیں گے تو یہ اس کو مذاق بنائیں گے، تو چونکہ اوپر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے، اس لیے اوپر بیٹھ کے ایسی صورت میں کھا لو تاکہ وہ ہمارا مذاق نہ اڑائے، لیکن جہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اگر مذاق اڑاتے ہیں تو اڑاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی بات اور ہے کافروں کی اور ہے، کافر تو پہلے اسلام مسلمان نہیں ہے، ان کے مذاق اڑانے سے کیا ہوگا، بھئی مسلمان کو تو ہم اس لیے بچا رہے ہیں کہ اس کا مذاق اڑانے سے کہیں کفر لاگو نہ ہو جائے، کفر لازم نہ ہو جائے، اس لیے اس کفر سے بچانے کے لیے ہم یہ صورت اختیار کر رہے ہیں، لیکن جو کافر ہیں اگر وہ مذاق اڑاتے تو اڑانے دو، یہ تو تمغے ہے تمہارا، اس کو تو بڑھ کر سینے سے لگا لو، حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا، ما نراک تبعک، کہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ تمہاری اتباع کرنے والے مگر ذلیل لوگ ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری اتباع کرنے والے ہیں وہ تو انتہائی ذلیل قسم کے لوگ، تو جو نبیوں کو یہ لقب دیا ہے جنہوں نے، آپ اندازہ لگائیے اگر کوئی شخص ہمارا مذاق اڑائے گا تو کیا ہے، یہ فرما، اس لیے یہ تو تمغے ہیں، ان کو سجا لینے میں ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے، تو بہرحال بس بات اتنی عرض کرنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل و جان سے عمل کیجئے، کھانے پینے کی سنتیں اور اس سے متعلق مضامین بھی جو بیان ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہر ہر معاملے میں اپنا اختیار کریں. اب چونکہ کھانے پینے کے طریقے بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کا بیان آئندہ جمعہ آخری ہوگا، پھر دوسرا موضوع شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.